يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی اللہ کے تقوی کے زیر سایہ بسر کریں. اس سے پہلے عرض کیا کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور اللہ ہماری تمام چھوٹی بڑی ضرورتوں سے واقف ہے، اور انسانی زندگی خطرات سے دوچار ہے، اور ان خطرات سے نپٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے جو نظام معین کیا ہے وہ نظام نظام ہدایت ہے. ہدایت کے نظام پر انسان عمل کر کے اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکتا ہے، اور ہدایت کا نظام جس بنیاد پر ٹکا ہوا ہے اس بنیاد کا نام تقویٰ ہے. اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں خداوند عالم کا ارشاد ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور اثم اور عدوان میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. اس پر تفصیلی گفتگو ہو گئی کہ قرآن کی نظر میں عون مدد کس کو کہتے ہیں، عون یعنی مدد، اور قرآن کس چیز کو مدد کہتا ہے، یہ بات عرض کر دی گئی. ایک بار دوبارہ دہرا دوں کہ قرآن مجید کی نظر میں مدد اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی ضرورت مند اور کسی حاجت مند کی ضرورت کو اس طرح سے پورا کر دی جائے کہ دوبارہ وہ آپ کا محتاج نہ رہے، کسی کی اس طرح سے مدد کر دینا کہ دوبارہ وہ شخص محتاج نہ رہے، یہ عون ہے قرآن کی نظر میں. اور لیکن ہمارے معاشرے میں عون جو رائج ہے، جو مدد رائج ہے، وہ حاجت مند کو، ضرورت مند کو پہلے سے ہمارا زیادہ محتاج کر دیتی ہے. جب ہم اس کی مدد کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر پوری طرح منحصر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں رائج عون ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عون اس طرح سے کرو کہ دوبارہ پھر تمہاری حاجت اس کو محسوس نہ ہو، وہ تمہارا محتاج باقی نہ رہے. اور پھر عرض کیا کہ بر کا جو مفہوم ہمارے نزدیک ہے، قرآن مجید میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ہم ایک ہی لفظ سے کر دیتے ہیں. چونکہ اردو کا دامن کوتا ہے، جیسے بر ہے، بر کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نیکی، احسان کا ترجمہ بھی نیکی کرتے ہیں، جبکہ بر کا ترجمہ نیکی نہیں ہے. ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بر اس خیر کو کہتے ہیں، اس پھیلے ہوئے وسیع خیر کو کہتے ہیں جس کا فائدہ خود انسان تک محدود نہ رہے بلکہ اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے، اس کار خیر کو بر کہتے ہیں. لن تنالوا البر، تم بر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں انفاق نہ کر دو، خیرات نہ کر دو. بر یعنی وہ پھیلا ہوا خیر جس کا فائدہ خود انسان تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ اس کی ذات سے دوسروں تک بھی پہنچ رہا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں بر، اس خیر کو کہتے ہیں بر. تعاونوا علی البر، وہ خیر جو پھیلا ہوا ہے اس خیر میں لوگوں کی مدد کرو، عون کرو. اور آن بھی کیسی کرو کہ پھر دوبارہ وہ تمہارا محتاج باقی نہ رہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اب لفظ اثم بھی بر کی طرح ہے. اسم کا ترجمہ کرتے ہیں اثم الف سے میم سے, جس میں تین نقطے ہوتے ہیں الف سے میم. اثم کا ترجمہ معمولاً مترجمین نے کیا ہے گناہ, اور عدوان کا ترجمہ کیا ہے ظلم. گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو, گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. جبکہ اثم گناہ, ایسے کئی الفاظ قرآن مجید میں ہیں جس کا ترجمہ ہم فقط گناہ سے کرتے ہیں. عصیان کا ترجمہ گناہ سے کرتے ہیں, ذنب کا ترجمہ گناہ سے کرتے ہیں, معصیت کا ترجمہ گناہ سے کرتے ہیں. جبکہ یہ دو مترادف الفاظ نہیں ہیں, اثم اور عدوان سینانمس نہیں ہیں, مترادف الفاظ نہیں ہیں, دونوں کا ایک ہی معنی نہیں ہے. قرآن نے دو الگ الگ معنی میں استعمال کیا ہے, اثم الگ معنی میں ہے, عدوان الگ معنی میں. اثم کہتے ہیں اس گناہ کو جس کے کرنے کے بعد انسان کمزور ہو جائے. دراصل اثم ایک بیماری ہے جو جانور کو لگ جاتی ہے. جانوروں کو کئی بیماریاں لگتی ہیں نا, جیسا انسانوں کو بیماریاں لگتی ہیں اسی طرح جانوروں کو کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں. جانوروں کو لگنے والی بیماریوں میں ایک بیماری کا نام ہے اثم. وہ کرتی کیا ہے؟ وہ کرتی ہے کہ جانور کو کمزور کر دیتی ہے, اس حد تک کمزور کر دیتی ہے کہ اس کے جسم پر گوشت باقی نہیں رہتا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا, اٹھ نہیں سکتا اپنی جگہ سے. اس بیماری کو اثم کہتے ہیں. اور انسانوں کے لیے بھی اسم جو استعمال کیا گیا ہے وہ انہی معنی میں ہے کہ وہ گناہ جس کے کرنے کے بعد انسان کے اندر کمزوری واقع ہو جائے. البتہ یہاں پر کمزوری سے مراد اٹھ کے کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے, یعنی انسان کو کمزور کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارادوں میں کمزوری لا دے, معاشرے کو کمزور کر دے, سوسائٹی کو کمزور کر دے, ماحول کو کمزور کر دے, اتحاد کو کمزور کر دے, اس گناہ کو کہتے ہیں اسم. اور کہا یہ جا رہا ہے لا تعاونوا علی الاثم, اسم کے کاموں میں وہ گناہ جو تم کو کمزور کر دے اس گناہ میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو تعاون کرتے ہیں, دیکھیں کئی غلط کاموں میں تعاون کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جو لوگ غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں وہ معمولاً رہنمائی کی وجہ سے ہی غلط دوستیوں میں پڑ جاتے ہیں, غلط صحبتوں میں پڑ جاتے ہیں. وہ غلط دوستیاں اور غلط صحبتیں ان کو غلط راستوں پر لے کے نکل جاتی ہیں. یہ تعاون علی الاثم ہے, گناہ کے کام میں انسان کی مدد کرنا, آن کرنا جس سے منع کیا گیا. اب کسی کو بیرون ملک جانا ہو کسی ملک کا, کیونکہ یہ رجحان بہت زیادہ ہے کہ جیسے ہی کچھ پڑھ لکھ گئے فوراً چاہتے ہیں کہ کسی بیرون, یعنی دلی تمنا مومن کی یہ ہے کہ مومن جیسے ہی پڑھ لکھ کے تھوڑا سا قابل ہو جائے تو فوراً اپنا شہر چھوڑ کے کوئی فورن کنٹری میں جا کے بس جائے. اور وہ دلی تمنا یہ ہے کہ اگر امریکہ کا ویزا لگ گیا تو وہ مومن کی دیرینہ اور پیدائشی خواہش ہے وہ, کہ امریکہ کا ویزا لگ جائے اور فوراً میں امریکہ چلے جاؤں یا یو کے چلے جاؤں اور وہیں پر سیٹل ہو جاؤں, چاہے آنے والی نسل میری تباہ و بربادی کیوں نہ ہو جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کا ماحول, خود یہاں پہ اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے, تو وہاں کے کھلے ماحول میں, وہاں کے اوپن ماحول میں اپنے بچوں کو کس طرح سے, جو لوگ یہ خواہش کر رہے ہیں اور دلی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امریکہ میں پیدا ہو. کبھی آپ کسی مومن کو یہ خواہش کرتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارا بچہ کربلا میں پیدا ہو, نجف میں پیدا ہو, قم میں پیدا ہو, نہیں امریکہ میں پیدا ہو, تاکہ چونکہ پیدا ہوتے ہی اس کو ویزا لگ جائے. تو پھر یہاں سے رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ امریکہ جانے کے طریقے کیا ہے, یہ 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 غلط طریقے, یہ پورے غلط طریقے اپنا کے امریکہ پہنچ جاؤ. یہ تعاون علی الاثم ہے, کسی کا کسی کی مدد کرنا, اون کرنا, کس میں؟ غلط کاموں میں. اور زمانے جاہلیت کا ایک قانون تھا, قبائلی قانون, کیونکہ زمانے جاہلیت میں پورے قبیلے تھے, اور وہ قبائلی قانون میں قانون یہ تھا کہ کن اونن لاخیک, ایک فارمولا ہے زمانے جاہلیت کا, کن اونن لاخیک کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائی کے مددگار بنے رہو. کن اونن لاخیک, اخی کہتے ہیں بھائی کو, اون کہتے ہیں مدد کو. کن فیکن تو معلوم ہی ہے, کرتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ کن فیکن. کن اونن لاخیک, اپنے بھائی کے مددگار بنے رہو, چاہے بھائی ظالم ہو چاہے مظلوم. وہاں پر ملا کہ یہ نہیں ہے کہ بھائی مظلوم ہے تو اس کے مددگار بنے رہو, بھائی ظالم بھی ہے تب بھی. البتہ یہاں بھائی سے مراد قبیلے والا ہے, قبیلے کا شخص, قبیلے کا آدمی, اپنے خاندان کا آدمی. کن اونن لاخیک, اپنے بھائی کے مددگار بنے رہو چاہے وہ بھائی ظالم ہی کیوں نہ ہو. لیکن رسول اللہ نے آ کے زمانے جاہلیت کے سارے قوانین کو الٹ دیا. آپ نے کہا کہ نہیں, کن اونن للمظلوم. آپ نے آ کے قانون کیا بنایا, مظلوم کے مددگار اور حامی بنے رہو اور ناصر بنے رہو, چاہے وہ مظلوم کا تعلق تمہارے قبیلے سے ہو یا نہ ہو, تمہارا اپنا ہو یا نہ ہو. اور کن للظالم خصما, اور ظالم کے لیے دشمن بنے رہو, چاہے وہ ظالم تمہارا بھائی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ظالم کا تعلق تمہارے قبیلے سے کیوں نہ ہو, چاہے وہ ظالم تمہارے علاقے کا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ظالم وہی زبان کیوں نہ بولتا ہو جو تم زبان بولتے ہو. رسول اللہ نے آ کے زمانے جاہلیت کے جہلا کے قانون کو الٹ دیا. جہلا کا قانون کیا تھا, کن اونن لاخیک, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ بھائی ظالم ہی کیوں نہ ہو. لیکن رسول اللہ نے آ کر کہا نہیں, مظلوم کی مدد کرو, چاہے اس مظلوم کا تعلق کسی قبیلے سے ہو, کسی علاقے سے ہو, کسی زبان بولنے والے سے, کون سی زبان بولنے والے سے ہو. اور کن للظالم خصما, اور ظالم کے دشمن بنے رہو, چاہے وہ ظالم تمہارے ہی قبیلے کا, تمہارے ہی خاندان کا, تمہارے ہی علاقے کا, اور وہی زبان بولنے والا ہو جو تم زبان بولتے ہو. اور یہ نہیں ہے کہ ظلم فقط تم پر ہو رہا ہو تو ظالم کا مقابلہ کرو, نہیں, ظلم چاہے جس پر ہو رہا ہو. معمولاً ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا تو ہی ہم قیام کرتے ہیں, دوسروں پر ظلم ہوا تو ہم قیام نہیں کرتے. لیکن رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ظالم چاہے جو ہو اس کے خلاف قیام کرو, ڈٹ جاؤ اس کے مقابلے میں. اور مومن کا خاندان, مومن کی زبان, مومن کا قبیلہ ایمان ہے. مومن کا قبیلہ ایمان ہے, مومن کا خاندان ایمان ہے. اس لیے مومن کی مدد کرو چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہو نہ ہو, چاہے وہ تمہارے نسب سے ہو نہ ہو, مومن کی مدد کرو. اور اسم جو ہے, دیکھیں گناہ جو انجام پاتا ہے, گناہ کرنے والے کو گناہگار کہتے ہیں نا, گناہگار, یہ کام کرنے والا فاعل ہے گناہگار. اور جس چیز پر گناہ کر رہا ہے, مثلا ایک چور ہے, چور چوری کر رہا ہے, چور گنہگار ہے, اور جس کے مال کو چرا رہا ہے, کسی کے مال کو چرا رہا ہے, یعنی کسی شے پر اس کا گناہ انجام پا رہا ہے. وہ چور اگر کسی کے پاس سے کچھ چرا لے تو ہوگا کیا, جس کا چرا رہا ہے اس کا نقصان ہوگا, جس کا مال چرا رہا ہے اس کا نقصان ہوگا, اور نقصان ہونے کے نتیجے میں وہ کمزور ہو جائے گا. اسم اس گناہ کو کہتے ہیں, اسم یعنی وہ گناہ جس کے نتیجے میں انسان کمزور ہو جائے, کمزوری آ جائے. اسی لیے کہا گیا لا تعاونوا علی الاسم, اسم میں تعاون مت کرو, گناہ کے کام میں تعاون مت کرو. عدوان کس کو کہا گیا, عدوان, عدو, عادہ, عداوت، یہ ساری باتیں دیکھیں انسان کے دو دشمن ہیں، بعض چھپے ہوئے دشمن ہیں، بعض کھلے ہوئے دشمن ہیں. کھلے ہوئے دشمنوں میں قرآن نے جس کو کھلا ہوا دشمن کہا، شیطان، کہا کہ شیطان تمہارا عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. البتہ عدوان کس معنی میں ہے؟ عدوان کس کو کہتے ہیں؟ عدوان ظلم کو نہیں کہتے، عدوان کہتے ہیں دور کر دینے کو، دور کر دینے کو عدوان کہتے ہیں. دیکھیں شیطان کو بھی جو عدو کہا گیا، شیطان نے آج تک کسی بنی آدم کا قتل نہیں کیا. جب تلواروں کا زمانہ تھا تب بھی شیطان نے تلوار اٹھا کر کسی انسان کو قتل نہیں کیا. آج بندوقوں کا زمانہ ہے تو آج بھی شیطان بندوق اٹھا کر کسی انسان کو قتل نہیں کر رہا ہے. شیطان کے نام پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے. شیطان نے کوئی قتل نہیں کیا. پھر کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا. کرتا کیا ہے؟ بندے کو خالق سے دور کر دیتا ہے. بندے کو خالق سے دور کر دیتا ہے، عبد کو معبود سے دور کر دیتا ہے. شیطان کا کام یہ ہے، عبد کو معبود سے دور کر دینا، بندے کو خالق سے دور کر دینا، انسان کو اچھائیوں سے دور کر دینا. اسی لیے قرآن نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. بعض دشمن ہوتے ہیں جو انسان کا مال چرا لیتے ہیں، اس کے کاروبار میں خلل ڈال دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اس کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن قتل سے بھی زیادہ جو برائی ہے وہ دور کر دینا ہے، دوریاں پیدا کر دینا، عبد کو معبود سے دور کر دینا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے دور کر دینا، ایک مومن کو دوسرے مومن سے دور کر دینا، شوہر کو بیوی سے دور کر دینا، باپ کو بیٹے سے دور کر دینا. جو یہ کام انجام دے وہ عدو ہے، وہ دشمن ہے. زمین جائیداد مال چھیننے والا دشمن ہے لیکن عدو نہیں ہے. اور انسان کو اپنے عدو کی شناخت ہونی چاہیے، یعنی وہ دشمن جو انسان کو دور کر رہا ہے، دوریاں جو پیدا کر رہا ہے. مومنین میں آپس میں دوریاں پیدا کر رہا ہے، مسلمین میں آپس میں دوریاں پیدا کر رہا ہے، تفرقہ ڈال کے بھائی کو بھائی سے دور کر رہا ہے، باپ کو بیٹے سے دور کر رہا ہے، بیوی کو شوہر سے دور کر رہا ہے. اس کی شناخت انسان کو ہونی چاہیے کہ ہمارا عدو کون ہے. ہماری مشکل یہ ہے جو ہمارا عدو ہوتا نہیں ہے ہم اس کو عدو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارا دوست ہوتا ہے اس کو ہم عدو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو دشمن ہوتا ہے اس کو دشمن نہیں سمجھتے، اور جو دوست ہوتا ہے اس کو دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں. الٹی شناخت ہم کو ہوتی ہے. اسی لیے ہمیشہ انسان کو شناخت ہونی چاہیے، کس بات کی؟ کہ میرے دوست کون ہیں، میرے دشمن کون ہیں، میرے دوست کون ہیں، میرے دشمن کون ہیں. جو بھی بندے کو خدا سے دور کر رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اگر کوئی ہے جو عبد کو خالق سے دور کر رہا ہے، معبود سے دور کر رہا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. جو دوریاں پیدا کر رہا ہے، جو دوریاں ڈال رہا ہے لوگوں میں، وہ ہمارا دشمن ہے. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شیطان بزرگ، سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے. یہ عرفا کی جو بات رہتی وہ ہمارے جیسی نہیں رہتی. یہ عارف جب بات کرتا، زبان کھولتا، تو اس کے پیچھے ایک معانی اور مطالب پوشیدہ رہتے. ہمارے جیسی بات نہیں ہے کہ ہم اکثر لایعنی باتیں کر جاتے ہیں، اکثر منہ کھولتے بےہودہ باتیں ہماری زبان سے نکل جاتی، بے فائدہ باتیں جن کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا. لیکن جب ایک شخصیت اگر کوئی جملہ کہہ رہی ہے، امام خمینی نے اگر امریکہ کو شیطان بزرگ کہا ہے، سب سے بڑا شیطان، شیطان اکبر کہا ہے، تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. وہ فلسفہ یہ ہے کہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ آج جتنے مشکلات مسلمانوں کے پیدا ہوئے، یعنی جتنے مشکلات میں آج مسلمان گرفتار ہے، اس کا ریشہ، اس کا روٹ کاز جا کے امریکہ پر ختم ہوتا ہے. امریکہ نہیں چاہتا کبھی بھی کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں, مسلمانوں میں جو دوریاں موجود ہیں وہ دوریاں کم ہو جائیں, مسلمان قریب ہو جائیں, یہ کبھی نہیں چاہتا. اسی لیے کہا شیطان اکبر ہے, تمہارا دشمن ہے, سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا. تفرقے ڈالنا اس کا کام ہے. اسم یعنی وہ گناہ جو انسان کو کمزور کر دے, انسان کو بٹھا دے, معاشرے کو بٹھا دے, سوسائٹی کو بٹھا دے. اور عدوان یعنی وہ دوریاں پیدا کر دینا لوگوں میں, یہ عدوان ہے. اور کہا یہ گیا ہم سے کہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اسم اور عدوان پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. تعاونوا علی البر والتقوی, تقوی اور بر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. آج دیکھیں, آج ہماری سوسائٹی کی حالت دیکھیں, شیعہ سوسائٹی کی, کہ شیعہ سوسائٹی کو کمزور کر دیا گیا ہے. آج دیکھیں مختلف جگہوں کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں, کشمیر سے کچھ برادران آئے ہوئے ہیں یہاں پر. آپ جہاں چلے جائیے, خاص طور پہ ہندوستان میں, دوسری قوموں کی نسبت شیعہ کمزور ہیں. اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہمارے پڑوسی ملک میں پاکستان میں بھی ہماری یہ درگت بنائی گئی ہے کہ ہم کو کمزور کر دیا گیا. کمزور کرنے والی طاقتیں موجود ہیں, وہ نہیں چاہتی کہ ایک قوم طاقتور ہو. سب سے بڑا حربہ کمزور کرنے کا ان کے پاس کیا ہے؟ تفرقہ. دوریاں پیدا کر دو, یہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے. جو بھی مومنین کے درمیان دوریاں پیدا کر رہا ہے, سمجھ لو وہ مومنین کا سب سے بڑا دشمن. وہ نہیں چاہتا کہ مومنین طاقتور ہوں, کیونکہ طاقت اتحاد میں چھپی ہوئی ہے. جہاں ہم متحد ہوئے وہاں ہم طاقتور ہو گئے, جہاں ہم منتشر ہو گئے, بکھر گئے, وہاں ہماری طاقت ٹوٹ گئی, وہاں دشمن غالب آ گیا. تو لہذا کوشش یہ کریں کہ ذرہ برابر بھی تفرقہ ہمارے درمیان کسی بھی عنوان سے باقی نہ رہے. دوریاں پیدا کرنے والے دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر کے تھک جائیں, لیکن ہم دور نہ ہوں آپس میں ایک دوسرے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, تقوی اور نیکی کے کاموں میں, تقوی اور بر کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو, اسم اور عدوان کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ اللہ شدید ہے. جو لوگ تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں علی الاسم والعدوان پر, پروردگار ان کے لیے شدید العقاب ہے, یعنی پروردگار کی گرفت بڑی مضبوط ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کا تعاون کرتے ہیں اسم اور عدوان پر. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کریں, اور تعاونوا علی الاسم والعدوان سے بچتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ, ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد, اللهم صل وسلم على رسوله المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وعلى ياسب الدين والإيمان وكلمة الرحمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله عليها السلام. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعلى علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم بالحق المنتظر المهدی. اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد, اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں, سب سے پہلی جو مناسبت ہے نو جمادی الاول. نو جمادی الاول کو عالم تشیع کے پہلے شہید, شہید اول شمس الدین محمد بن مکی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کا دن ہے. 786 ہجری میں شہید اول کو شہید کیا گیا تھا. شہید اول کے حوالے سے اس سے پہلے کسی جمعہ میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. 10 جمادی الاول جنگ جمل, جو حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ لوگ بصرہ میں جمع ہوئے تھے, ایک بڑی جنگ ہوئی جس میں حضرت کو فتح و ظفر نصیب ہوئی, لیکن اس میں حضرت کی طرف سے تقریباً 5,000 لوگ شہید ہوئے. اور 11 جمادی الاول کو ہمارے ہندوستان کے ایک مرثیہ گو شاعر مرزا سلامت علی دبیر, جن کے مرثیہ آج بھی پڑھے جاتے ہیں, 1218 میں ان کی وفات ہوئی. بڑے اچھے مرثیہ انہوں نے لکھے ہیں. پچھلے سال لکھنؤ جانے کا موقع ملا تھا مجالس کے سلسلے میں, تو اتفاق سے جس کوچے میں, جس گلی میں مرزا دبیر کی مزار ہے, اسی گلی میں رکنے کا موقع ملا. تو میزبان نے کہا کہ یہ وہی کوچہ ہے جہاں پر مرزا دبیر کی مزار ہے, تو کہا کہ جا کے زیارت کرتے ہیں, مزار کی فاتحہ پڑھتے ہیں. جب جا کے مزار کی حالت دیکھی تو انتہائی خستہ بوسیدہ اور انتہائی زبوں حالی. کہا کہ یہ اس طرح کیوں ہے, تو کہا کہ یہ پیسے جمع کرنے کا ایک طریقہ ہے. ان کے لواحقین جو بھی بچے ہوئے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ اس کو کھنڈر دکھا کے پیسے جمع کرتے رہیں, اسی پر ان کی گزر بسر ہے. جبکہ ایک بہترین مقبرہ وہاں پر تعمیر ہو سکتا ہے. اتنی بڑی شخصیت, آپ کو تقریباً جنگل سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے, یعنی وہ گھر میں داخل ہوتے ہی خد آدم جھاڑیاں اٹھی ہوئی ہیں, وہ جھاڑیوں سے ہو کے مرزا دبیر کی مزار تک جانا پڑتا ہے. اور بالکل کھنڈر سا ایک کمرہ, اس کے اندر مرزا دبیر کی, اتنے بڑے شاعر کی مزار. اگر وہ قرآنی اون اگر ہم سمجھ جاتے ہوتے تو ان کے گھر والوں کے ایسی مدد کر دیتے کہ وہ دوبارہ کسی کے حاجت مند ہوتے ہی نہیں, دوبارہ کسی کے ضرورت مند ہوتے ہی نہیں, کہ مزار دکھلا کے لوگوں کو کہ مزار بنوانا ہے, اس کے مقبرہ بنوانا ہے. وہ مزار بن کبھی کئی سال ہو گئے وہ مزار سنا, ویسے ہی کھنڈرات میں وہ مزار موجود ہے. آپ میں سے اگر کوئی گیا ہو تو وہ گواہی دے سکتا ہے. بہرکیف, اور لیکن یہ بات بھی میں ہمیشہ جب بھی کوئی شعرا کا ذکر آتا ہے تو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ شعرا کے لکھے ہوئے مرثیے مستند تاریخ, تاریخی حیثیت ان کی نہیں ہے. تاریخ ایک الگ شے ہے, شاعری ایک الگ شے ہے. شعرا نے تخیلات کا سہارا لے کر تاریخ کو اپنے تخیل میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے, اور بعض تخیل کو تاریخ بنانا چاہا ہے. انہوں نے چاہا نہیں ہوگا, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو تخیل کیا وہی ہوا ہوگا. ان کا کام اپنی جگہ عظیم ہے. جب بھی شعرا پر کچھ بات ہوتی ہے فوراً لوگ سامنے سے چیخ اٹھتے ہیں, یہ مرثیوں کے مخالف ہے, یہ شعرا کے مخالف ہے. مخالف نہیں, انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اردو زبان میں. ان کے مرزا دبیر اور میر انیس کے مرثیوں کی وجہ سے اردو زبان آج تک زندہ ہے. لیکن مرثیے کبھی بھی تاریخی حیثیت ان کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس میں تخیل کا عمل زیادہ ہے, تخیل کا دخل زیادہ ہے. تاریخ اپنی جگہ, تاریخ معتبر مقاتل میں موجود ہے. کربلا میں کیا ہوا وہ معتبر مقاتل میں لکھا ہوا ہے. شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب, علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہار الانوار, یا پھر دوسرے مقاتل, معتبر مقاتل موجود ہیں, اس میں مستند تاریخ. البتہ مرثیوں میں جتنی باتیں ضروری نہیں ہیں, بعض باتیں تاریخی بھی ہیں, لیکن بعض باتیں جو انہوں نے اپنے تخیل کو کام میں لا کر لکھ دی ہیں, ہم اس کو تاریخی حیثیت دینا چاہتے ہیں, جو غلط ہے. اور شاید ان کا منشا بھی یہ نہیں تھا کہ ہم بعد والی نسل آ کے اس کو تاریخی حیثیت دے دے اور یہ کہے کہ اگر کوئی بات اس میں غلط لکھی ہوئی اور یہ کہا جائے کہ نہیں یہ بات غلط ہے تو یہ تو مرثیوں میں لکھا ہوا ہے, مرثیوں میں غلط بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے یہ تخیل ہے شاعر کا, شاعر نے سوچا اس طرح ہوا ہوگا, ضروری نہیں ہے وہ ہو, ضروری نہیں ہے وہ ہوا ہو, شاعر نے فکر کی, شاعر کی فکر ہے اور وہ غلط بھی نہیں ہے ویسا سوچنے میں, کیونکہ شاعر کو آزادی ہے تخیل کو, کیونکہ تخیل کسی کا, تخیل کو قید نہیں کیا جا سکتا, تخیل آزاد ہوتا ہے, امیجینیشن پاور. شاعر نے سوچا ایسا ہوا ہوگا کربلا میں, شاعر نے جو سوچا ہوا ہوگا کربلا میں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوا, دونوں میں بڑا فرق ہے, ہوا ہوگا اور ہوا میں بڑا فرق ہے. جو ہوا وہ پڑھنے کے لیے آپ مقاتل کی طرف رجوع کیجئے, معتبر مقاتل دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے, جو معتبر مقاتل میں, کیونکہ مقاتل میں بھی غیر معتبر مقاتل بھی موجود ہیں, لیکن جو مقاتل معتبر ہیں اس میں جب آپ جا کے دیکھیں گے تو جو ہوا وہی اس میں درج ہے. بہرحال شعر کہنا آسان کام نہیں ہے, ہم جیسے اگر پوری عمر بھی لگا دیں تو ایک شعر ایک مصرع نہیں کہہ سکتے, انہوں نے ہزاروں مرثیے کہہ دیے, یہ بڑی خدمت ہے مذہب کی بھی اور اردو زبان کی بھی, تو لہٰذا ان کی خدمتیں اپنی جگہ اور ان کی خدمتوں کی ستائش اپنی جگہ, لیکن جو باتیں انہوں نے لکھ دی ضروری نہیں ہے کہ وہ تاریخی سند بھی اس کی موجود ہو. آخری بات جو آخری مناسبت ہے کہ 13 جمادی الاول ایام فاطمیہ شروع ہو چکے ہیں, یعنی شروع ہونے والے ہیں 13 جمادی الاول سے. 13 جماد دیکھیں, دو تاریخیں جناب سیدہ کی شہادت کے حوالے سے درج ہے کتابوں میں, ایک 13 جمادی الاول اور ایک 3 جمادی الثانی. اور ایران میں معمولاً یہ کرتے ہیں بزرگ علماء, جس میں ہمارے خود استاد بھی شامل تھے, وہ یہ کرتے تھے کہ 13 جمادی الاول ہی سے مجالس کا سلسلہ شروع کر دیتے تھے تا 3 جمادی الثانی, دو عشرے ہوتے ہیں بیچ میں, 10-10 دن یعنی 20 دن تک 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک مسلسل مجالس کا انعقاد کرتے تھے. بہت سے مقامات پر ایران میں ہوتا ہے, یہ ابھی ہندوستان میں اس کا چلن نہیں ہوا ہے, لیکن یہاں پر پھر بھی حیدرآباد کے حوالے سے یا جنوب ہندوستان کے حوالے سے یہ جمادی الاول والی تاریخ کو زیادہ اہمیت دے کر مجالس کرتے ہیں لوگ, ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ دن خالی گزر جاتے ہیں, نہیں مجالس ہوتے ہیں. لیکن قم کے اساتذہ کی یہ روش ہے کہ وہ 20 دن تک ایام فاطمیہ کے عنوان سے حضرت فاطمہ کا غم مناتے ہیں. حضرت فاطمہ کے حوالے سے, حضرت فاطمہ کو جو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے وہ ہمارے ادراک سے بالاتر ہے. ایک حدیث کے ذریعے ہی سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے, جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہے. نحن حجج اللہ علی خلق و فاطمہ حجتن علینا. 11 امام فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ, ہم امام خلق پر اللہ کی حجت ہیں, مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں, اور ہم پر حجت جناب فاطمہ ہے. یعنی اماموں پر بھی حجت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور رسول اللہ نے جو آپ کے احترام کا خیال رکھا کہ کوئی باپ اس طرح سے بیٹی کا احترام نہیں کرتا, اور ماں, اور رسول اللہ نے بھی اس وجہ سے احترام نہیں کیا کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں, احترام کی وجہ وہ مقام ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا, وہ عظمت ہے جو اللہ نے جناب فاطمہ کو عطا کیا. اس عظمت کی وجہ سے رسول اللہ جب بھی وہ رسول اللہ کی بزم میں تشریف لاتی, رسول اللہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے اور کچھ قدم آگے بڑھ کر فاطمہ کا استقبال کرتے اور پیشانی کا بوسہ, سینے کا بوسہ دے کے پاس فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے. یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے جناب سیدہ کو جو عظمت اور مقام عطا کیا ہے, یہ اس عظمت, اللہ کی دی ہوئی عظمت اور مقام کا احترام ہے جو رسول اللہ اپنی عمر بھر کرتے رہے. آنے والے جو دن ہیں ایام فاطمیہ کے, کوشش ہم یہ کریں کہ کچھ ایسی مجالس منعقد ہوں کہ حضرت کی سیرت سے ہم واقف ہوں, اور حضرت کی سیرت سے واقف ہونے کا جو بہترین منبع ہے خود حضرت کا کلام ہے، جناب سیدہ کا کلام ہے، اور اس کلام میں سر فہرست خطبہ فدکیہ ہے، خطبہ فدکیہ جو آپ نے امیر المومنین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے دربار خلافت میں جا کر جو خطبہ دیا تھا، تفصیلی خطبہ ہے، کتابوں میں معتبر درج ہے، اور وہ جناب سیدہ ہی ویسا خطبہ دے سکتی تھی، اور وہ خطبہ جو جناب سیدہ نے دربار خلافت میں دیا جو خطبہ فدکیہ کے نام سے مشہور ہے، وہ ہم پلہ ہے نہج البلاغہ کے خطبوں کا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی، اگر فاطمہ نہ ہو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا، یعنی کلام میں تک دونوں کا کلام بھی ہم پلہ ہے، دونوں کا کلام بھی برابر ہے ایک دوسرے کے۔ جناب فاطمہ، اگر کسی کو بولے بغیر جناب فاطمہ کا خطبہ نہج البلاغہ میں لا کے رکھ دیں آپ فرق محسوس نہیں کریں گے کہ یہ علی کا خطبہ نہیں ہے، آپ سمجھیں گے کہ یہ امیر المومنین کا خطبہ ہے۔ تو سر فہرست وہ خطبہ ہے خطبہ فدکیہ، جو ایک زمانے میں شیعہ بچوں کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں کہ خطبہ غدیریہ اور خطبہ فدکیہ، یہ دو خطبے پرانے زمانے میں، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ پرانے زمانے میں یہ دو خطبے شیعہ بچوں کی پہچان ہوا کرتے تھے، یعنی شیعہ بچوں کو قرآن کے علاوہ یہ دو خطبے حفظ ہوا کرتے تھے۔ آج پتہ نہیں شیعہ بچوں کی پہچان کیا ہے، پرانے زمانے میں تو یہ پہچان تھی شیعہ بچوں کی کہ وہ قرآن کے علاوہ یہ دو خطبے یاد کر لیتے تھے، خطبہ غدیریہ اور خطبہ فدکیہ۔ تو بہترین منبع سیرت کو سمجھنے کا حضرت کی وہ خود خطبہ فدکیہ ہے، جو بزرگ اساتذہ جس پر کافی اس کے اوپر خطبہ فدکیہ پر شرحیں لکھی گئی ہیں، مجالس میں جو بیان ہوا ہے اس کو دوبارہ کتابوں میں لا کر چھاپ دیا گیا ہے، کتابوں میں یکجا کر دیا گیا ہے جو بزرگ علماء نے اس خطبے کی شرح کی، الحمدللہ علامہ الحم، یہاں سے وہ خطبہ شروع ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں الہام کی نعمت عطا کی۔ اور اس خطبے میں آپ دیکھیں گے نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ آپ نے مختصر طور پر بیان کیا، اور بیان کرتے کرتے آخر میں آ کر حضرت علی کی حقانیت، درمیان میں رسول اللہ کے مبعوث ہونے کی وجہ کہ رسول اللہ کیوں مبعوث ہوئے، اللہ نے رسول اللہ کو اس معاشرے میں کیوں مبعوث کیا، پھر آخر میں آ کے حضرت علی کی حقانیت۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا آخر وقت آیا، وصیتیں کرنے کا جب موقع آیا، تو آپ نے رسول اللہ سے چند وصیتیں کی، ان میں ایک بات یہ بھی آپ نے پوچھی جناب خدیجہ نے، یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو کہا کہ روئے زمین پر اگر میں کسی سے راضی ہوں تو وہ تم، سب سے زیادہ اگر کسی سے راضی ہوں تو اے خدیجہ وہ تم ہوں۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ میرے بعد آپ ایک ایسی خاتون سے شادی کر لیجئے جو میری بیٹی کا خیال رکھ سکے، میری بیٹی فاطمہ کا جو خیال رکھ سکے، آپ ایک ایسی خاتون سے شادی کر لیجئے۔ اور وہ خاتون کا نام بھی ظاہراً جناب خدیجہ نے لیا کہ فلاں خاتون سے آپ شادی کر لیجئے۔ دوسری بات جو آپ نے عرض کی وہ یہ کی کہ پتہ نہیں یہ بات جناب خدیجہ کو کیسے پتہ چلی کہ یا رسول اللہ اس بات کا خیال رکھیے کہ فاطمہ کو کوئی مارے نہیں، فاطمہ پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ عجب نہیں، شاید خدیجہ وہ دن دیکھ رہی ہوں گی کہ جس دن علی کے گلیے میں رسی ڈال کے فاطمہ کے گھر سے لے جایا جا رہا تھا تو علی نے اور فاطمہ نے مضبوطی سے علی کا ہاتھ تھام رکھا تھا کہ کچھ ہو جائے میں علی کا ہاتھ چھوڑوں گی نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ وہ ہے جس دن ہماری شادی ہو رہی تھی، جس دن میرا نکاح علی سے ہو رہا تھا، رسول اللہ نے میرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا۔ شاید خدیجہ وہ دن دیکھ رہی ہوں کہ جس دن فاطمہ علی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے اور قنفذ اپنی نیام سے فاطمہ کے ہاتھ پر زور سے مار رہا ہے تاکہ فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ سے چھٹ جائے، قنفذ نے اتنی زیادہ نیام فاطمہ کے ہاتھ پہ مارے کہ فاطمہ کا ہاتھ علی سے چھوٹ گیا، اور پھر فاطمہ نے کہا کہ اے علی تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اے علی تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر، سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے، ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما۔ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگ بھی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ جو انتقال فرما چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اور اس مسجد کے سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسال فرما دیں۔